دیکھیے مدنی مذاکرہ, ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا, دیکھیے مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
وعلی آلک
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد للہ 1447 ہجری کے ماہ رمضان کی تشریف آوری ہو چکی. اللہ کی رحمت سے ماہ رمضان نے ہمیں اپنے دامن میں لیا ہوا ہے. اللہ کی رحمت سے رحمتوں کی چما چم بارشیں ہو رہی ہیں. آج پہلی رمضان کریم کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ زیادہ السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک پیش کرتا ہوں. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا, اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رمضان کریم میں دنیا بھر میں 133 یعنی 133 جگہ پر عاشقان رسول کا پورے ماہ رمضان کا اعتکاف دعوت اسلامی کے اہتمام کے ساتھ زیر اہتمام ہو رہا ہے. 133 میری اطلاع کے مطابق, اور پاکستان میں 29 مقامات پر, 29 مقامات پر
جی.
جن میں سب سے بڑا تو یہ فیضان مدینہ کراچی میں میری توقع ہے کہ اعتکاف ہو رہا ہے, اور ہزاروں عاشقان رمضان اس وقت آ بھی گئے ہیں, جمع بھی ہیں. مدنی مذاکرہ آج پہلا ہے, اور اللہ کرے گا تو جاری رہے گا سارا مہینہ. عصر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اب سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر, بلا وجہ قائم رہتا نہیں. شکریہ کے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ کرے کہ ہمارا پورا رمضان جو ہے اسی کی رضا کے مطابق گزرے, روزے پورے ہوں, تراویاں پوری ہوں, تلاوتوں, درود و سلام اور دیگر عبادتوں کی سعادت ملتی رہے. فضول ہوئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے ہم کاش اللہ پاک کا ذکر کریں, درود شریف پڑھیں اور کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتے رہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے تو اس کا پورا سال خیر سے گزرتا ہے. حوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 3708. نقشبندی سلسلے کے عظیم پیشوا حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب شریف میں فرماتے ہیں, اگر رمضان کریم میں کسی آدمی کو اعمال صالحہ یعنی نیکیوں کی توفیق مل جائے تو پورے سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہے گی, اور اگر یہ مہینہ بے دلی, بے فکری یعنی غفلت اور انتشار کے عالم میں گزرے تو پورا سال اسی حال میں گزرنے کا اندیشہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جسے رمضان نصیب ہوا پھر اس کی مغفرت کے بغیر ہی رخصت ہو گیا. کاش یہ رمضان ہماری مغفرت کا سبب بن جائے. اللہ کریم ہمیں مغفرت سے محروم نہ فرمائے. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم آمين. بجاه خاتم النبيين صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم غفلتوں سے بچائے. بس یہ کہ شروع ہوتا ہے تو بڑا جذبہ بھی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بس وہ نفس غالب آ جاتا ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اللہ پاک نفس و شیطان کے شرور و فتن سے بچائے، کیونکہ وہ شیطان جو قید ہوتا ہے اور یہ سب، تو اس میں بھی ہے نا کہ اپنے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو وہ شیطان جو پیدا ہوتا ہے وہ حمزاد کہلاتا ہے. ہم نام سنا ہوگا حمزاد، تو یہ شیطان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو یہ بہکاتا رہتا ہے. تو یہ شیطان جو، یہ قید نہیں ہوتا، جو ہمارے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے حمزاد، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. صرف ایک حمزاد مسلمان ہوا، وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حمزاد تھا، اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو مسلمان کر لیا تھا اور وہ مجھے اب اچھے مشورے دیتا ہے. تو یوں مطلب باقی سب کے ساتھ جو یہ حمزاد ہے، یہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، اور یہ ہمیں غلط مشورے دیتا ہے. تو یہ رمضان شریف میں بھی جو گناہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ نفس و شیطان، ان نفس اور اس شیطان کے بہکاوے سے ہوتے ہیں. اور یہ جو ابلیس ہے، یہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو قید کر لیا جاتا ہے. اسی طرح سرکش جنات جو ہوتے ہیں، یہ بھی قید میں ہوتے ہیں. اور شیطان جو، وہ بھی جن ہے، معاذ اللہ فرشتہ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ ہے، یہ عبادت گزار بہت تھا اور فرشتوں میں واعظ کہتا تھا، بہت بڑا علامہ، لیکن اس بدبخت پر، اس پر بدبختی غالب آئی. سیدنا آدم علیہ السلام کو اس نے معاذ اللہ مطلب تکبر کیا، اس نے ابا واستکبرا، ہے نا، غرور و تکبر کیا اس نے، اور اس نے کہا کہ انا خیر منہ، خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین، کہ میں ان سے بہتر ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، مجھے آگ کے لوکے سے بنایا اور ان کو تو مٹی سے بنایا ہے. معاذ اللہ اس نے بھارت تحقیر کی، گستاخی کی، نبی کی گستاخی دنیا آخرت برباد کرتی ہے، تو وہ برباد ہو گیا. اور قرآن کریم اور سجدے کا حکم ہوا تو فرشتوں نے کیا، لیکن اس بدبخت نے سجدہ بھی نہیں کیا، اور اسی پر اس نے کہا تھا کہ میں تو اسے بہتر ہوں، نہیں اس کے آگے کیوں جھکوں، معاذ اللہ. تو ورل کس کا حکم ہے، یہ بدبخت نے نہیں دیکھا کہ رب حکم دے رہا ہے. آدم علیہ السلام ہی بہتر ہیں، تو نبی ہیں بلکہ رسول ہیں. اور تو خیر، تو یوں مطلب یہ قرآن نے اس پر ہمیشہ کے لیے کفر کا فتویٰ جاری کر دیا، کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. لعنتی الی یوم الدین، اللہ پاک فرماتا ہے اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری لعنت ہے، یہ میری رحمت سے دور ہے. تو یوں تکبر یہ بہت بری بلا ہے، یہ سب سے پہلے شیطان نے کیا اور یہ برباد ہو گیا. تکبر یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے کسی دوسرے کو گھٹیا جاننا، حقیر جاننا، اور اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں. میرے آگے کیا بیچتا ہے، اچھا چل بے چل، جانتا ہے میں کون ہوں، بہت طرح طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آزمائش یوں ہوتی ہے کہ جیسے یہ سب کے لیے آزمائش ہوتی ہے، عالم ہوگا اس کو وسوسہ شیطان ڈالے گا، یہ غیر عالم کو حقیر سمجھے گا، معاذ اللہ. تو یہ مسئلہ کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، غیر عالم مقبول ہے، عالم نہیں مقبول ہے، یہ ہو سکتا ہے، کوئی کچھ پتہ نہیں کسی کا. پیر کے لیے یہ وسوسہ ہوگا کہ مریدوں کو اپنا حقیر جانے اپنے سے، یہاں یہ بھی اس کے لیے مسائل. استاد کے لیے کہ یہ اپنے شاگردوں کو حقیر جانے. ذہین کے لیے یہ آزمائش کہ اپنے سے جو کم ذہین ہے ان کو حقیر جانے. جو فن میں اپنا عمدہ فن جانتا ہے تو اس کے فن کے جو دوسرے کمزور ہیں ان کو یہ حقیر جانے. پھر جو قوی ہے طاقتور ہے وہ کمزوروں کو حقیر جانے. تو یوں ہے مطلب آزمائشیں بہت ہیں, اور شیطان کے وار سے بس اللہ جس کو بچائے وہ بچے گا, اللہ جس کو توفیق دے. تو ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو حقیر نہ جانے, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. بارگاہ رسول اللہ نے کسی نے بڑی پیاری یعنی کہ یہ عرض کی ہے, میں سب سے برا ہوں یا رسول اللہ, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. اب یہ زبانی طور پر تو ہم بھی کبھی نعت ہوتی ہے تو پڑھ لیں گے گنگنا لیں گے, لیکن بس اللہ پاک کرم فرما کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ حدیث پاک میں. اب یہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اللہ چاہے تو بے حساب بخش دے, ورنہ یہ کہ سزا پانے کے بعد جتنی وہ سزا عطا دے تو اس میں مطلب یہ کہ اللہ بس ہمیں بے سبب بخش دے, بے حساب بخش دے, گناہ بخش دے, تو پھر بہرحال سزا پانے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو گئے. جو مسلمان جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا نا وہ ہے جنتی, چاہے ڈائریکٹ جنت ملے چاہے عذاب پانے کے بعد ملے اگر گناہگار ہے. ہم اپنے رب سے رحمت مانگتے ہیں. بعض لوگ یہ بے باک ہوتے بول دیتے ہیں کہ چلو یار جنت تو جائیں گے نا آخر میں, یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان, جنت تو جائیں گے نا, ہے تو مسلمان نا, تو یہ اگر عذاب کو حقیر جانیں گے نا, تخفیف عذاب انہیں اس کو ہلکا جاننا اللہ کے عذاب کو, تو پھر یہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا, یہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. کیونکہ اللہ پاک کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے. اگر ہلکا جانے گیا تو ٹھیک ہے مطلب کچھ برداشت کر لیں گے, جائیں گے تو جنت میں نا, تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے. اور اللہ کا عذاب ایک سیکنڈ کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا, اتنا خوفناک عذاب ہے. اللہ ہم کو محفوظ رکھے, اللہ ہم کو محفوظ رکھے, اللہ ہم کو محفوظ رکھے. ہر مسلمان کو اللہ پاک نیک ہدایت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو. امیر علیہ سنت, سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
واقعی یعنی کہ ہے پرمغز تحریر. وہ کہا جاتا ہے کہ کسی مطلب بادشاہ کے ماتحت کسی نے کہا کہ میں بڑا ماہر ہوں, جا کر اس وقت میں بڑا ماہر ہوں, میں ہر ایک کی زبان جو ہے نا اصل زبان یہ پہچان لیتا ہوں. اچھا تو اب ایک کیا ایک پروفیسر تھا مشہور تھا کہ وہ دنیا بھر کی زبانیں جانتا تھا, نہیں ہاں اسی نے وہ دنیا بھر کی زبانیں جانتا تھا, بہت ساری زبانیں جانتا تھا, اور اس نے مطلب یہ دعویٰ کیا کہ میری اصل زبان بھی ہے, کوئی نہ کوئی مادری زبان ہوتی ہے مدر ٹنگ, وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا, اور اگر کوئی یہ زبان میری جان لے تو میں اتنا 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 اس کو انعام دوں گا. وہ بادشاہ کے پاس پہنچا, وہ دعویٰ کیا اس نے, بادشاہ نے ڈھنڈورا پیٹا کہ ہاؤ اس کی زبان پہچانو, تو ایک پہنچ گیا تو میں اس کی زبان پہچانوں گا. اب وہ انگلش بات کرے تو انگلش اسی بولے گا, واقعی نہ پکڑا جائے, اردو تو اسی, پنجابی تو اسی, عربی تو اسی, اب یہ پکڑا نہیں جا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں ایک ترکیب کہ کسی طرح اس کی اصل زبان پتہ چل جائے. بادشاہ نے اس کو میل میں ٹہرا کہ ٹھیک ہے تو پکڑ لے اس کو. تو آخر کار ایک بار ایسا ہوا کہ موقع یوں ملا کہ اس وہ جو پروفیسر تھا اوپر سے سیڑھی اتر رہا تھا, اور پیچھے وہ آدمی جس نے کہا میں پہچان ہوں اس زبان, اس نے اس کو دھکا مارا, زور سے دھکا دیا تو وہ لڑکنیاں کھاتا ہوا, وہ گالیاں بکتا ہوا گرا. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ اس کی اصل زبان ہے, جس لینگویج میں وہ گالیاں دے رہا نا, اور اس کو تسلیم اس نے کر لیا کہ واقعی میری. تو جب دھکا پڑتا ہے تو اندر کی نکلتی ہے. یعنی کہ یہ اب دنیاوی مثال, یہ ایک مثال ہے سمجھانے کی, فرضی واقعہ. تو اسی طرح جیسے کہ اب دعوت اسلامی والے ہیں ہے نا, الحمدللہ, جب تک نگران ہے ذمہ دار ہے, چار آدمی آگے دو آدمی پیچھے, تو یوں ترکیب بنی ہوئی ہے, آرڈر چل رہا ہے. اب اس کو نگرانی سے معزول کر دیا, پہلے تو بڑا مطلب جان بھی قربان، سب کچھ ہو رہا تھا اور رات دن کام ہو رہا تھا، عہدہ ہٹ گیا اس کا. اب دل کا بولے گا کہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی، اس نے میری چگلی لگائی اور اس کو بھڑکایا، اس کو بھڑکایا، میرے کو یا میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میں نے اتنا کام کیا مجھے نکال دیا. یہ اندر کا بول رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کرتا ہوتا واقعی کام تو شاید یہ ایسی باتیں نہ کرتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باہر اندر سب صاف تھا، ان کو جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ عہدہ جو تھا ان کو اس سے مطلب فارغ فرمایا، جو حکمت عملی تھی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آئی. فرمایا ٹھیک ہے، میں ایک عام سپاہی کی طرح لڑوں گا اللہ کی راہ میں. یہ مثال دی جاتی ہے کہ ان کے اندر سے بولا کہ میں لڑوں گا، اب بھی میں چھوڑوں گا تھوڑی کوئی جہاد تو کروں گا میں. تو بہرحال یہ کہ کبھی بھی ایسی نوبت آئے کہ کچھ ایسی بات ہو جائے تو بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے. تو یہ زبان جب تک بولتا نہیں ہے بتایا کہ اندر کا پتہ نہیں چلتا. مفہومن جو ابھی پوسٹ دکھائی گئی، تو اصل جو ہے نا بس یہ مومن اور منافق کی بھی اس میں پہچان دی گئی ہے کہ بس بزرگوں کا غالباً قول ہے، مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے کہ جب اس کو کچھ بولنا ہوتا ہے تو یہ تولتا ہے پہلے کہ بولنا ہے نہیں بولنا، دل سے پوچھتا ہے، اگر دل اجازت دیتا ہے تب یہ جا کر بولتا ہے. تو یہ اس کی جو بھی باتیں وہ دل سے فلٹر ہو کر نکلتی ہے، کیونکہ زبان دل کے پیچھے ہے، تو پہلے یہ دل سے نکلے گی مشورے سے پھر یہ بولے گا. اور منافق کی زبان جو ہے وہ دل کے آگے آگے ہے، تو یہاں رجوع کرنے کا دل کی طرف رخ کرنے کا موقع نہیں ملتا، جو آیا منہ پھٹ اس نے داغ دیا، فساد کروا دیا، تو اپنی بے عزتی کروا دی، تو دو بندوں کو لڑوا دیا، کسی کا گھر توڑوا دیا، تو کسی کو اپنے آپ سے بدظن کیا تو دوسروں سے بدظن کیا، جھوٹ بولا تو گالی نکالی تو غیبت کر دی. تو یہ مطلب کیونکہ اس کی زبان جو ہے نا یہ آگے ہے دل کے، تو یہ آگے مڑ کر یہ دل کی طرف جا نہیں پاتی، سیدھی سیدھی ہے نا زبان، مڑ کے کہاں جاتی ہے پیچھے. یہ بہت اچھی مثال سمجھانے کو دی گئی ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری زبان جو ہے کہاں ہو، یاد رہا کسی کو، بھول گئے، توجہ نہیں دل کے پیچھے، دل سے فلٹر ہو کر بات نکلے، دل سے گزر کر بات نکلے. اور منافق کی زبان دل کے آگے کہ رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی.
ایک فلسفر نے حضور کسی کو کہا تھا، اور بہت چھوٹی سی بات کتاب میں لکھی ہے، صرف اتنی سی بات کی، تو بول، تو بول، میں جانوں کہ تو کون ہے.
ہاں یہ بولنے سے تو بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. یعنی خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ، یہ بھی قول ہے کہ عالم زیادہ بول بول کرے گا تو اس کا اتنا پھر وقار نہیں رہے گا، بعض بول رہے ہوتے ہیں. اچھا کام کا بولے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے، شرح بیان کر رہا ہے، مسئلے ارشاد فرما رہے ہیں، تو نو پرابلم. ادھر ادھر کی پنچاتوں میں پڑے، باتوں میں پڑے، تو پھر اس کا وقار جو ہے نا وہ مجروح ہو جائے گا، اتنا پھر لوگ مطلب لفٹ نہیں کریں گے. اور جاہل اگر بولے گا تو اس کا پردہ اٹھ جائے گا اور پتہ چل جائے گا یار اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے. تو یہ نہ بولے تو ایک روب ہوتا ہے اس کا کہ اس کے اندر پتا نہیں کیا کیا ہوا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کچھ لوگ حاضر تھے اور کچھ سوالات وغیرہ کر رہے تھے، تو ایک شخص بڑا خاموش بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے فرمایا کہ آپ بھی کچھ فرمائیے، آپ بھی کچھ فرمائیے. فرمایا اس نے، بولا میں سوچ رہا ہوں کہ روزہ رکھا ہو اور سورج ڈوبے ہی نہیں تو حضور افطار کب کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم چپ تھے تو تمہارا روب تھا وہی اچھا تھا، پردہ تھا نا. تو ابھی بیچارے نے سوال کیا تو وہ بالکل اس کی عقل، ہوشیاری، سمجھداری سب ڈکلیئر ہو گئی. تو اس لیے خاص کر علماء کی صحبت میں سمجھے یا اہل علم کی صحبت میں بولنے سے بچنا ہی عافیت ہے کہ ہم ان کی وزن کی بات کر نہیں پائیں گے. انہیں سنتے رہے. بعض لوگ علماء سے ملتے ہوں گے تو اپنے کارنامے سناتے ہیں, عادت ہوتی ہے, سناتے ہیں, اپنے مناظروں کی باتیں کرتے ہیں, میں نے یوں بولا, میں نے یہ جواب دیا. یہ شاید سب کو تجربہ ہوگا, اس سے آتے ہیں نہ بالکل بور کر رہے ہوتے ہیں اور دلائل بھی ان کے اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں. اچھا اب جس کو دلائل دیے وہ بھی شیر کا سوا شیر ہوتا ہے, لڑائی کرے گا, دلائل اس کو بھی نہیں آتے ہوتے. تو اس لیے مطلب ایک چپ سو سکھ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حافظ عبد الرافع تاری مدرسۃ المدینہ بہور گیٹ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے گزار ہوں. یا سیدی, میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات قصائی مرغی ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جاتے ہیں, یا کچھ قصائی ایسے بھی ہیں جنہیں تکبیر صحیح سے پڑھنی بھی نہیں آتی. عموماً دیکھا گیا ہے کہ قصائی ذبح کرتے وقت مرغی کے اوپر تکبیر نہیں پڑھتے, بعض اوقات دیکھا گیا ہے, اور مرغی پہلے سے کٹی ہوئی ہوتی ہے, ذبح کری ہوئی ہوتی ہے, اور قصائی کہتے ہیں اسی میں سے لو, یہ کٹی ہوئی ہے, فریش کٹی ہوئی ہے. تو یا سیدی آپ رہنمائی فرمائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. دعا فرما دیں اللہ پاک اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب کر دے, آقا غلامی میں قبول فرما لے, حج مقبول نصیب ہو.
اگر مسلمان ذبح کرنے لگے اور تکبیر بھول جائے, یعنی عام طور پہ ہم یہاں بولتے تکبیر بھول گیا, اللہ لفظ اللہ بولنا ہوتا ہے, اگر اللہ بولا ذبح کیا تو بھی ذبح درست ہے, اور اگر بھول گیا مسلمان تو ذبح درست ہے, مرغی یا جو بھی بکرا وغیرہ سب حلال ہے. اور ذبح یہ جو ہے نا, ذبح ذبح اس کو بولتے ہیں جس کو ذبح کیا گیا, جیسے قرآن شریف میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دمبا آیا تھا اس کے لیے ذبحین عظیم کا لفظ ہے, کہ عظیم وہ جانور, وہ عظیم جانور جو ذبح کیا گیا, قربان کیا گیا. اچھا تو اب یہ کہ مرغی کٹی ہوئی ہے تو یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو گوشت لیں گے, تو بڑے جانور کا گوشت پھر آپ لیتے ہی نہیں ہوں گے. تو ایک مسلمان ہے گوشت دے رہا ہے تو اس کی بات ماننے میں حرج نہیں ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو تکبیر کے ساتھ ذبح کیا, تو اپنے سامنے اس کا ذبح ہونا شرط نہیں ہے. اگر اور کوئی وجہ نہ ہو کہ ہمارے ہاں تو ذبح کا رواج ہے, مشینوں سے ہمارے ہاں مشینی ذبیحہ کو ہمارے علماء منع فرماتے ہیں, تو یہ تو مطلب اس کو تو جائز کہتے ہیں. تو ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو یوں تو مطلب ہوٹل میں آپ کھانا کھاتے ہوں گے تو وہ کہاں سے ذبح کر کے آپ کے سامنے بھون کر آپ کو دے گا. اچھا دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ تکبیر چھوڑ دیتے ہیں, ان کو آتی ہی نہیں ہے, تو یہ تکبیر اصل بہتر تو وہی ہے بسم اللہ اللہ اکبر, تو یہ عام طور پہ بچے کو بھی آتی ہوتی ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے اتنی. اور یہ جب ذبح کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تو عام طور پہ دیکھا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, یہ اس طرح زور سے بول بھی رہے ہوتے ہیں, یہ زور سے نہ بھی بولیں اور صرف اتنا بولیں اتنی کہ اپنے کان سے سن لیتے ہیں, اتنی آواز نکلی تب بھی ذبح درست ہے, اور بھول گئے تکبیر تب بھی حلال. ہاں جان بوجھ کر اگر چھوڑ دی, یعنی اللہ کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا تو جانور حرام. اور دو افراد بعض وقت بقرعید میں دیکھتے ہیں کہ ایک چھری چلا رہا ہے دوسرا اس پہ چھری پہ ہاتھ رکھتا ہے, تو اس میں دونوں پر تکبیر لازم, دونوں پر یہ شرط فرض ہے کہ یہ اللہ کا نام لے تو جانور حلال ہوگا. تو اب اس میں اگر دونوں میں سے ایک نے یہ ذہن بنا کر کہ ایک تو تکبیر پڑھ رہا ہے نا مجھے کوئی ضروری نہیں ہے, تو اس نے یوں پتہ ہے کہ بس وہ نہیں پڑھ رہا کہ بس بھولا نہیں ہے پڑھ نہیں رہا اس کو اس کا کافی ہے تو جانور حرام. تو آپ دونوں پڑھیں چھری پر, دونوں نے ہاتھ رکھا ہے تو ایک نے ہاتھ رکھا ایک چلا رہا ہے, یہ دونوں پر پڑھنے بقرعید میں یہ مناظر ہوتے ہیں. اس کے ضمن کا مسئلہ اوپر ہاتھ جس نے رکھا تو وہ انہیں تھوڑا یوں پریشر بھی کرے. اچھا اچھا معین ذبح ہے، ہاں ذبح کرنے والے کا تعاون کرنے والا مددگار. تو یہ ایک نے چھری چلائی ہے نا، ایک چلانے کے لیے چھری اس نے گردن پہ رکھی ہے، دوسرے اس پہ ہاتھ رکھ کر دبایا کہ دونوں مل کے جیسے ذبح کر رہے ہیں. تو اب دونوں پر تکبیر پڑھنا، اللہ کا نام لینا ضروری ہے. ایک نے بھی یہ سمجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا، تکبیر نہیں پڑھی کہ ایک کا کافی ہے، تو اب یہ کہ جانور حلال نہیں ہوگا. ہاں دونوں میں ایک بھول گیا تو بھی حلال، دونوں ہی بھول گئے اللہ کا نام لینا تو بھی حلال، کیونکہ بعض وقت جانور اچھل کود کرتا ہے اور یہ کنفیوژن ہوتا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھول بھی جاتے ہوں. ہاں اللہ کے نام میں سے کوئی بھی نام اور کسی بھی زبان میں، یہ بھی لکھا ہے ان اللہ کا نام وہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو بہتر ہے، ورنہ یہ کہ اللہ کا خدا کر کے ذبح کیا، یعنی کسی بھی زبان میں اللہ کا نام لیا، خدا یہ فارسی ہے، کسی بھی زبان میں اللہ کا نام لیا تو جانور حلال ہوگا. عوام میں یہ نہیں پتا ہوتا وہ بسم اللہ اللہ اکبر، تو افضل بھی یہی تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہا جائے. میں ایسے مسئلہ جو لکھا ہے بہار شریعت میں وہ عرض کیا ہے.
حضرت جعفر طیار اعلان نبوت کے پانچویں سال حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور ہجرت کے ساتویں سال مدینہ واپس آئے، یوں آپ کی واپسی 15 سال میں ہوئی. 8 ہجری غزوہ موطہ کے موقع پر آپ شہادت پا گئے. 15 سال آپ اپنے قوم قبیلے اور برادری سے دور رہے، اس جذبے کے بارے میں ارشاد فرما دیں اور آج یہ جذبہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے.
صحابہ کرام تعالی رضوان ان کی تو شان ہی کیا ہے، بیان کون کر سکتا ہے، ہم تو مطلب بلی میاؤں کرے تو ڈر جاتے ہیں، اور یہ تیروں کی برداشت تیروں کی بارش میں سینہ سپر ہو جاتے تھے. تو اللہ کریم ہمیں بھی بس جذبہ عطا فرمائے قربانیوں کا، تو یہ اللہ کی عطا سے ہوتا تھا، زخم لگ جاتے تھے مگر یہ رائے خدا میں لڑتے تھے، یعنی ایسا ان پر ایک کیف طاری ہو جاتا تھا، کیفیت جیسے بعض وقت ذکر میں کیفیت طاری ہوتی ہے تو بندہ اچھل کود کر رہا ہوتا ہے، یا نعت شریف پڑھتے پڑھتے ایک وجدانی کیفیت، ایک تو وجدانی کیفیت تو اپنی خبر ہے، بعض وقت وجد کی کیفیت ہوتی ہے، واقعی سچا وجد، تو یہ مطلب رب کی عطا ہوتی ہے، تو ان پر ایک وجد طاری ہو جاتا ہوگا کہ جس سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا کہ یہ ادھر تلوار لگی ہو، بس اور جنت کے شوق میں اللہ کی رضا کے لیے یہ اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے. اب بھی بعض اوقات اس طرح کے معاملات تو ہوتے ہیں لوگوں میں. اب یہ کہ بعض اوقات جذبہ رائے خدا میں لڑنے کا ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات خود کو بہادر جتانے کے لیے ہوتا ہے کہ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، کر کے وہ کود جاتا ہے اور جو ہونا وہ ہوگا. تو جو رب کی رضا کے لیے رب کے حکم پر، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو اپنی جان قربان کرے تو وہ جنتی ہے، باقی تو دنیا کے لیے بھی لوگ جان قربان کر دیتے ہیں، تو یہ موقع ہی مناسبت سے ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ آپ پہاڑ سے جمپ لگا دیں، اللہ بچا لے گا آپ کو. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں، نہ مجھے تو یقین ہے میرا رب بچانے والا ہے، تو میں تیرے کہنے پر میں کودوں اور رب مجھے بچا لے. تو یہ آزمائے تو وہ جس کو مطلب کوئی شک شبہ ہو، تو مجھے شبہ ہی نہیں ہے، مراد یہی دی جائے گی ظاہر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے بچوں آج فرس رمضان شریف ہے.
فرس رمضان شریف کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی.
آئیے آپ کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دلچسپ معلومات دیتے ہیں.
بچوں ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا اصل نام عبد القادر ہے.
آپ رحمت اللہ علیہ پہلی رمضان شریف 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے.
غوث پاک رحمت اللہ علیہ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں.
آپ رحمت اللہ علیہ کو محی الدین بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا.
ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ پیدائشی قرآن پاک کے 18 پاروں کے حافظ تھے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے خوب محنت سے علم دین حاصل
حاصل کیا؟
آپ رحمت اللہ علیہ حدیث پاک، قرآن پاک کی تفسیر، عربی گرامر اور دوسرے کئی علوم میں ماہر تھے۔
ہمارے پیارے غزی پاک رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 33 سال فتویٰ لکھنے کا کام کیا۔
غزی پاک رحمت اللہ علیہ بیان بھی فرماتے تھے جسے 70,000 سے زیادہ لوگ سنتے تھے۔
بڑے بڑے علماء آپ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔
غزی پاک رحمت اللہ علیہ نماز سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ 1,000 نفل پڑھتے تھے۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔
ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ 15 سال تک ہر رات 1 قرآن پاک ختم فرماتے رہے۔
پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی انسان ایک ہی زندگی میں اتنے سارے نیک کام کیسے کر سکتا ہے اور اتنا بڑا مرتبہ کیسے حاصل کر سکتا ہے جیسا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے حاصل کیا۔
میرے غوث پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اللہ پاک کی، ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ یہ سب جیسے 1,000 رکعتیں پڑھ لینا اور اس طرح کے، تو یہ کرامت شمار ہوتا ہے۔ ان کے لیے وقت سمٹ جاتا تھا جیسے زمین سمٹ جاتی ہے، تیل ارض جس کو بولتے ہیں کہ بعض اولیاء کرام قدم اٹھا کر زمین پوری پار ایک وقت میں کہاں کہاں نکل جانا، کہاں کہاں دیکھے جانے، سمجھے؟ تو اس طرح مطلب ہے کہ جلدی سے سفر طے کر لینا، تو یہ تیو لرد نے زمین ان کے لیے لپیٹ دی جاتی، سمٹ دی جاتی، سمٹ۔ ان جیسے معراج کا واقعہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آن کی آن میں گئے آئے، ہے نا، اور بستر شریف تھا وہ بھی گرم تھا، وضو فرمایا تھا، وہ پانی بھی ابھی بہہ رہا تھا، تو یہ دنیا کی گھڑی جو تھی نا روک دی گئی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دنیا میں وہی وقت تھا، یہ اپنے حساب سے چل رہا تھا، لیکن یہ کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کتنی سیر کرائی، تو یہ معجزہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اسی طرح یہ اولیاء کرام کی کرامت میں سے ہوتا ہے کہ یہ 1,000 رکعتیں روز آدمی امپوسیبل پڑھ نہیں سکتا کرامت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب بعد لوگ عقل کے ترازو میں تولتے ہیں ایسی باتوں کو، یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ پھر معراج شریف پر بھی تنقید کرتے ہیں، اب ایسوں سے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسوں کو کیسے؟ لیکن ہم مسلمان ہیں نا، یہ مسلمانوں کے لیے کسوٹی ہے کہ عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے یا سر تسلیم خم کرتا ہے، تو ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں۔ میرے مرشد غوث پاک کے لیے مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ روز 1,000 نفل پڑھتے تھے، ہم نے مان لیا، خلاص۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور بہت سارے معاملات ہیں، جنت دوزخ کے عقل سے کوئی بولے گا کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، تو ماننا تو پڑے گا، انکار کر رہے ہو ٹھیک ہے، دوزخ تو 100% آپ کو نظر آئے گی مگر ابھی دیر لگے گی، تو اس دوران توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی تو پھر نظر نہیں، نظر آنا وہ پھر دور کی بات ہوگی، بات کی بات ہوگی، اب جنت ملے گی۔ تو اللہ پاک پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتہ کس نے دیکھا ہے بھائی؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے مانتے ہیں نا ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ جن پر ایمان لانا الفاظ نہیں بولیں گے، جن کا وجود، جنات کا وجود، بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں، جنات کا وجود ماننا بھی ضروری ہے ورنہ اسلام سے نکل جائے گا۔ لیکن سورہ جن پوری قرآن شریف میں ہے، ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں نا، تو جنات کا وجود قرآن سے ثابت، جادو، بعض لوگ جادو کا انکار کرتے رہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا اصل، تو یہ بھی کفر ہو جائے۔ لیکن جادو کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، جادوگروں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ہاں یہ کہنا کہ بھائی یہ اس پر جادو ہے، نہیں میں نہیں مانتا اس پر جادو ہے، یہ الگ بات ہے، اور جادو کا سرے سے انکار کرنا کہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ بات صورت ایسی ہوتی ہے جیسے گوشت، اگر گوشت کوئی نہیں کھاتا زندگی بھر گناہگار نہیں ہے، اگر کہے کہ گوشت حلال ہے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، تو اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ گوشت کو حلال کرنے کے تو قرآن میں تذکرے ہیں، حدیثوں میں تذکرے ہیں، یہ فائنل ہے کہ گوشت کے حلال ہونے کی صورت ہے، تو یوں مطلب ہے کہ مطلقاً گوشت ہے ہی حرام، کوئی کہہ دے تو ہی گیا اسلام سے۔ تو ایسی باتیں کہ جو قرآن و حدیث سے قرآن سے ثابت ہے, حدیث کی پھر اقسام ہیں. ہاں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو غلط سمجھنا کہ یہ انہوں نے صحیح نہیں فرمایا تو اسلام سے نکل جائے گا کہ یہ توہین ہے. ہاں, اس حدیث کی سند پر تو یہ محدثین نے کلام کیے ہیں, اسناد پر ان کی کہ حدیث سرکار نے فرمایا وہ حق ہے, یہ سب مانتے ہیں. اس ذریعے سے اس نے اس سے سنا, اس سے اس نے سنا, اس سے اس نے سنا, اور بیچ میں جس نے سننے والا یہ بندہ جو تھا اچھا آدمی, حافظہ کمزور تھا, تو اب اس حدیث کی قسم کچھ اور ہو جائے گی. تو یوں مطلب, لیکن مطلقاً سرکار کے فرمان کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا, کوئی مسلمان کرتا بھی نہیں ہے. اور اگر مسلمان کرتا یہ کہوں تو پھر مسلمان تو رہتا ہی نہیں ہے نا, مسلمان کیسے کرے گا. تو یوں تھوڑا مطلب یہ کہ وہ اپنا مطلب اپنے کو علماء سے مربوط رکھیں گے نا تو بچت ہوگی, ورنہ ہے مشکل. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے سوشل میڈیا میں دوڑ لگاتے رہتے ہیں اور ایسی منہ کی کھاتے ہیں کہ خون اگلتے ہیں, آخرت اپنی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کے اس طرح کے کسی کو نہیں سنا کریں, صرف علماء سنت, علماء اہل سنت کی بات مانیں. اور سوشل میڈیا سے جو کلپ دعوت اسلامی کے نکلتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اہل سنت کے ہی ہیں, الحمدللہ. بھائی ان کو آپ سنیں, آگے بڑھائیں. باقی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات کہ کون کیا کہہ رہا ہے, کون بندہ ہے, کیا ہے. تو اس لیے وہ میرا مشورہ یہ آج سے نہیں پرانا ہے کہ سوشل میڈیا کے جو بھی کلپ بڑھانے, آگے دیکھنے سننے, دعوت اسلامی زندہ آباد بولتے ہیں نا, یہ زندہ آباد. ہمارا سوشل میڈیا زندہ آباد, ہمارا مدنی چینل زندہ آباد, تو یہ سب زندہ آباد. اللہ ان کو زندہ, یہ دعا ہے زندہ آباد. زندہ آباد معنی زندہ سلامت رہے, آباد رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے امیر اہل سنت, میرا نام حمزہ ہے, میں اے آئی جنریٹڈ ہوں. میں بچوں کو اچھی اچھی اور دینی باتیں سکھاتا ہوں. جو بات مجھے یا میرے جیسے بچوں کو سمجھ نہیں آتی وہ میں آپ سے پوچھتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل.
خوشیوں بھرا پیارا مہمان آیا رمضان, آیا رمضان.
پیارے امیر اہل سنت, آپ کو رمضان کا چاند مبارک ہو. چاند مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ وہی چاند ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یہ کتنا خوش نصیب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن مبارک میں اس سے کھیلا کرتے تھے. بچپن میں چاند سے کھیلا کرتے تھے, وہ کیسے؟ یہ جاننے کے لیے آپ بہت ہی پیارا رسالہ نور کا کھلونا ضرور پڑھیے. پیارے امیر اہل سنت, یہ اتنا پیارا ہے, میں دن میں اس کو بہت مس کرتا ہوں, مگر یہ دن میں کہاں چلا جاتا ہے؟ جب ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو یہ چاند ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ چاند اتنی شکلیں کیوں بدلتا ہے؟ کبھی گول, کبھی آدھا, کبھی پتلا. چاند شکلیں بدل بدل کر ہمیں کیا میسج دے رہا ہوتا ہے؟
ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں بچوں کو بہلانے کے لیے چاند کی باتیں کرتی ہیں اور چاند کے بارے میں لوریاں سناتی ہیں اور چاند کو چندا مامو کہتی ہیں.
پیارے امیر اہل سنت, آپ کیا فرماتے ہیں ان سوالات کے بارے میں؟
پوری لسٹ بیان کر دی. اللہ اللہ, چاند گھٹتا بڑھتا, یہ تو فلکیات کے مضمون سے اس کا تعلق ہے کہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے. تو جب چاند نظر آتا ہے پہلا, جیسے آج چاند ہم نے تلاشا, 29 کا چاند جو تھا وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ بہت باریک ہوتا ہے, تو ہم کو تو نظر نہیں آیا, لیکن بہرحال اعلان ہو گیا تو دیکھنے والے کہیں مطلع صاف, کہیں ابرالود, اس طرح ہوتا ہے نا کہ فضا کہیں صاف ہوتی ہے, کہیں بادل ہوتے ہیں, تو یوں پھر آنکھوں کی بھی تیزی. پھر اب یہ چاند کو ڈھونڈتے ہیں, اب تو کیمرے کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں, آنکھوں سے بھی ضروری نہیں کہ نظر آئے, تمہارا دیکھتی آنکھیں ہی ہیں. جیسے چشمہ, چشمے سے دیکھا تو نظر آیا, چشمہ اتارا تو نظر نہیں آیا, تو کوئی بولے تو کیمرے سے نہیں بکائے گا تو یہ بکائے گا, مانا جائے گا کہ یہ بھی چشمے ہی کی طرح ہے, پاورفل چشمہ ہے. تو یوں مطلب یہ کہ چاند باریک ہوتا ہے, پھر بڑھتا رہتا ہے. اب ان سے مطلب کچھ سمندروں کا تعلق ہوتا ہے, سمندر کا پانی اترتا ہے, چڑھتا ہے, اور سورج چاند کی گردش کا مسئلہ ہوتا ہے. جی ہاں, سورج یہ اصل چاند ہے نا, یہ سورج کی روشنی سے چمک رہا ہوتا ہے, تو یہ کبھی ادھر جاتا ہے, دن جیسے چلتے جاتے ہیں تو اس طرح مطلب ایک سورج سے یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے, تو یوں اس کی مطلب یہ کہ روشنی میں فرق آتا ہے. اور جب آخری دن آتے ہیں چودھویں کو تو یہ بالکل پوری اس پر روشنی سورج کی پڑ رہی ہوتی ہے, تو یہ چودھویں کا چاند جو ہے یا پورا چاند, اس کو بدر کامل بولتے ہیں, کمپلیٹ چاند. تو اس طرح پھر یہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے, اب کم ہونا شروع ہوتا ہے, پھر آخر کار یہ آخری دنوں میں نظر آنا بند ہوتا ہے, اور پھر یہ کہ پھر نظر آتا ہے تو پہلی تاریخ مانی جاتی ہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھیلتے تھے, وہ واقعہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پالنے میں تھے, پنگوڑا جھولا جس میں بچوں کو لٹاتے ہیں تو اس میں تھے, اور انگلی مبارک جو تھی وہ اس طرح ہل رہی تھی, دیکھا تو چاند جس طرف انگلی اٹھتی تھی چاند بھی اس طرف ہو جاتا تھا. تو یوں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اس واقعے کو منظوم بیان کیا ہے, اپنے شعر میں بیان کیا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, مہد یہی پنگوڑا جھولا پالنا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا تے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کسی اور شاعر نے اس شعر کو اپنے انداز میں بیان کیا, بچپن میں آقا کھیلتے تھے چاند سے, کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے یہ سراپا نور ہیں اور وہ کھلونا نور کا, یہ سراپا نور ہیں, یا شاید کلام کا حسن اس میں بنے گا اور وہ انہوں نے لکھا بھی یہی ہوگا, یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ قبال بخشش میں حضرت مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا ایک بہت پیارا شعر لکھا. یہ نعت ہے, نعت وہ تو سرکار کی تعریف, ہر کلام ویسے نعت ہی بولتے ہیں ہمارے عرف میں, بچے تو منقبت کو بھی نعت ہی بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی نعت جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, تو یہ نعتیہ شعر ہے, اس میں سرکار کی فضیلت اور شان بیان ہوئی ہے. بعض وقت ہم استغاثہ فریاد کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں, تو یہ ایکچولی نعت نہیں ہے لیکن عرفاً اس کو نعت ہی بولتے ہیں. تو رضاعت کے ایام میں یہ حکومت, رضاعت کے ایام میں یہ حکومت کہ تھا قرص مہ ایک قرصے میں, کہ تھا قرصے میں ایک کھلونا تمہارا. رضاعت میں نے دودھ پینے کا جو زمانہ ہوتا ہے, کہ رضا یعنی دودھ پینے کے زمانے میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حکومت قربان, کہ قرص میں یعنی کہ پورا چاند قرص ہے نا قرص قرص ٹکیا ہاں چاند کی ٹکیا وہی مطلب پورا چاند جو گول گول ہوتا ہے تو کہ تھا قرص میں قرص ماہ ماہ یہ ماہ بھی چاند کو بولتے ہیں اور ماہ اس کا مخفف چاند تو کہ تھا قرص ماہ ایک کھلونا تمہارا پورے کا پورا چاند جو تھا یا رسول اللہ آپ کی خدمت کرتا تھا کھلونا بن کر آپ کو اب آپ کو بہلاتا تھا یا اپنے من کو بہلاتا تھا اپنے من کو ہی بہلاتا تھا تو یہ چاند جو ہے یوں بڑا مطلب یہ جو بتایا نا اس میں حمزہ بڑی پیاری پیاری بات بتائیں ویسے اس میں ایڈیشن مزید یہ کہ ایک بار میں کسی ملک میں تھا تو ہم کار میں جا رہے تھے وہ چاند چمک رہا تھا مجھے کچھ واقعہ یاد آ رہا ہے یا سورج چمک رہا تھا تو وہ وقت ایسا تھا کہ تو خیر تو میں نے کہا سورج اس وقت کیا کر رہا ہے ایک عیسائی بھائی کو پوچھا ساتھ میں تھے تو کیا بتا کیا کر رہے تو میں نے کہا مدینے کو چوم رہا ہے کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ سورج یہاں بھی نظر آ رہا تھا تو مدینے میں بھی اس وقت دن کا وقت تھا سورج کا ٹائم تھا تو یہ چاند بھی ہے یہ ایک ہی ہے نا سورج بھی ایک ہی ہے تو یہ چاند وہی چاند ہے جو ہم کو کراچی میں نظر آتا ہے وہ مدینے میں بھی ہوتا ہے اسی طرح سورج بھی یہاں بھی ہوتا ہے مدینے میں بھی ہوتا ہے اور سورج کی تو خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہے نا یعنی کہ اس طرف سے یہ سورج طلوع ہوتا ہے سورج جو طلوع ہوتا ہے نا جو قدمین شریفین کی طرف سے طلوع ہوتا ہے یعنی کہ پہلے قدم چومتا ہے سبز گنبد سے نور لیتا ہے اور ساری دنیا میں بکھیرتا ہے اب یہ ایسے ہی محبت کی باتیں ہیں سمجھے اور اچھا ہماری قسمت پر بھی کوئی رشک کرنا چاہے تو اس کو اجازت دینی پڑے گی کہ ہم لوگ جو ہے نا پاکستان یہ اس کی سمت جو بنتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدمین شریف یعنی مبارک قدموں کی ہم سیدھ میں پاکستان یہ خوش نصیبی ہے خدا کی قسم اچھا آپ دنیا گھوم لیجئے اتنا عشق رسول پاکستان میں ملے گا یا اس ملک میں ملے گا اور ممالک بھی ہیں جو قدمین شریفین کی سیدھ میں آتے ہیں ان مسلمانوں میں عشق رسول زیادہ آپ کو ملے گا ان کے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا یا دوسری سعادت ہماری خوش نصیبی کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں پتہ کعبے کا کون سا حصہ ہماری طرف ہے کعبہ مشرفہ کا دروازہ ہم باب الکعبہ ہماری طرف کھلتا ہے رحمت کا دروازہ جو ہے یہ بھی پاکستان کی طرف کھلتا ہے ہمارا رخ جو ہے کعبے کی طرف ہوتا ہے جب ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو دروازہ کعبہ کی طرف منہ ہوتا ہے اسی طرح وہ سرکار کے قدموں میں ہم ہیں الحمدللہ تو جب کعبے کی طرف منہ کریں گے تو ذرا قدم زیادہ فرق نہیں ہے اینگل کا تو ایک طرح سے ہم سرکار کے قدموں کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے کعبے شریف میں جو پرنالہ لگا ہوا ہے میزاب رحمت اس کو بولتے ہیں جو بارش کا پانی جس سے حتیم میں نچھاور ہوتا ہے تو وہ پرنالہ شریف جو ہے نا اس کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اپنے مزار پور انوار میں رخ یا پرنالے کا رخ پرنالہ یہ اپنے ایرو ہے اس بات کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنی ہے چلو تصور میں کر لو کہ میں زیارت کر رہا ہوں اس طرف سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پور انوار ہے اس طرف چہرے پاک ہے یوں مطلب یہ کہ ہم تو کبھی کبھی طواف میں توجہ جاتی ہے تو وہاں جب پرنالہ شریف سے گزرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پہلے تو لکھا ہوا تھا مدینہ ادھر پلر پہ اب پتہ نہیں ہے
محمد
لفظ محمد لکھا ہوا ہے نا
ابھی بھی ہے
صلی اللہ علیہ وسلم
آخر تو دیکھا تھا
ہاں دیکھا میں نے بارہ دے زیارت کی ہے لفظ محمد یہاں میٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بولے مزار شریف مزار پر انوار مزار فائز الانوار گنبد خضرا اس طرف ہے سبز گنبد
بنائی پوشت نقابے کے ان کے گھر کی طرف بنائی پوشت نقابے کے ان کے گھر کی طرف جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں جو جانتے ہیں وہ ایسا وقار کرتے ہیں.
سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک، اتنا بھی بغیر
اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاک، یعنی یہاں اشارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن ہے. ناخن اس طرح نصف ہاف سرکل کی طرح ہوتے ہیں نا، تو یہ چاند کی جب تشبیہ چاند کی تصویر بناتے ہیں تو اسی طرح بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دل اپنا بھی شہدائی ہے، اپنا میرا دل جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے ناخن کا شہدا ہے، عاشق ہے. اے پرانے آسمان، چرخے کوہن مانے پرانا آسمان، آسمان کی بھی عمر کافی ہے. تو اے چرخے کوہن، اے پرانے آسمان، جو تیرے پاس چاند ہے اس پر اتنا بھی مت پھول پھول، یعنی یا پھول وہ گلاب کا پھول نہیں ہے، پھولنا پھول پڑنا اپنے، تو اپنے چاند پر اتنا مت پھول. آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے.
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے کہ پاؤں مبارک کے ناخن مبارک کا جو ذکر کیا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے، اور اس کو بھی تشبیہ تو ماہ نو سے دی، اتنا بھی ماہ نو پہ نہ چرکے کوہن پھول،
مہنو
بالکل وہ پہلی
آج مہنو
بالکل مہنو، جو وہ جو چاند جتنا باریک سا ہوتا ہے نا وہ بالکل ناخن جیسے کہ دیکھیں، تو وہ بس اتنا خوبصورت سا چاند جو تیرے اوپر ہے تو اس پہ پھول نہیں، میرا دل تو سرکار کے پا مبارک کے ناخن پہ شد.
آسمان اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں
اتارا کرتا.
آسمان گئے تیرے
جلوے ماہ عرب، درکار ہے، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماہِ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں دل پر کیف گئے چھایا۔